أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا واخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام أطاول بلا وجه أخذت مولانا عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم العالیہ. کیا اثر تھا رسالت کی شاہ میں. نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. فرق کالے او گورے کا تو نے، فرق کالے او گورے کا تو نے، فرق کالے او گورے کا تو نے، کس طرح سے مٹایا جہاں میں، کس طرح سے مٹایا جہاں میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا، گل بداما تیرے بوستاں میں، گل بداما تیرے بوستاں میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. نور سنت ہے کونو مقام، نور سنت ہے کونو مقام، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. جو چلا تیرے نقش قدم پر، جو چلا تیرے نقش قدم پر، جو چلا تیرے نقش قدم پر کامران ہے وہ دونوں جہاں میں, کامران ہے وہ دونوں جہاں میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. ہو قمر جیسے انجم میں روشن, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختراں میں, آپ تھے محفل اختراں میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں, آپ کی شان بے انتہا کو, آپ کی شان بے انتہا کو, آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیاں میں, کس طرح لائے اختر بیاں میں, کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں, کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دریاد دربن اسی سے کلام عارف باللہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ, حضرت مولانا حکیم صاحب, حضرت مولانا مظہر صاحب دامن برکاتہ, میں از ریکویسٹڈ دیٹ آئی ڈو دس اشعار اینڈ ایکسپلین دیٹ دس اشعار واز کمپوزڈ بائی حضرت والا ان جنوری 1995 آن دا ایروپلین آن دا وے ٹو کیپ ٹاؤن, وے حضرت مولانا حضرت حکیم صاحب ہیڈ کالڈ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ to the front of the plane to sit next to him, and he had asked Hazrat Mir Sahab to move to the back, and at that place in that time on the aeroplane, Hazrat Wala Damad Barakatum had composed these words. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lugat se hum samajhte the ke ye koi bayaba hai, کہ یہ کوئی بیابان ہے, مگر دیکھا تو دربند تو رش کے گلستاں ہے, رش کے گلستاں ہے, لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیاباں ہے, کہ یہ کوئی بیاباں ہے, مگر دیکھا تو دربندوس تو رش کے گلستاں ہے, رش کے گلستاں ہے, یہاں کے دوستوں سے قلب و جان مسرور ہے میرے, یہاں کے
راستوں سے قلب جا مسرور ہے میرے، خدا کے فضل سے دربن ہمارا فرحت جا ہے، ہمارا فرحت جا ہے، لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابان ہے، کہ یہ کوئی بیابان ہے، اسی دربن میں ہے ایک خادم دی مولوی یونس
رحمت اللہ علیہ ثم رحمت اللہ علیہ،
اسی دربن میں ہے ایک خادم دی مولوی یونس، میری آہوں فغاؤ نشر کا جو ساز و ساما ہے، کا جو ساز و ساما ہے، لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابا ہے، کہ یہ کوئی بیابا ہے، ہمارے درد دل کا ترجمہ انگلش میں کر دینا، ہمارے درد دل کا ترجمہ انگلش میں کر دینا، اسے یورپ میں کرنا نشر، پھر یہ حق ایمان ہے، پھر یہ حق ایمان ہے، لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابا ہے، کہ یہ کوئی بیابا ہے، اٹھاتا ہے جو ناز شیخ کو اے دوست تو سن لو، اٹھاتا ہے جو ناز شیخ کو اے دوست تو سن لو، اسی کو خلق میں دیکھو گے تم کو، تم کے جانے جانا ہے، تم کے جانے جانا ہے، لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابا ہے، کہ یہ کوئی بیابا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے ملا ہے درد دل مجھ کو، بزرگوں کی دعا سے، بزرگوں کی دعاؤں سے ملا ہے درد دل مجھ کو، تعجب کیا زباں میری جو ہر سو شعلہ افشاں ہے، جو ہر سو شعلہ افشاں ہے، لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابان ہے، کہ یہ کوئی بیابان ہے، تعجب کیا شہیدوں پر جو اپنی جان بھی دے دی، تعجب کیا شہیدوں پر جو اپنی جان بھی دے دی، فدا ہونے کو ان پر ایک کیا یہ سے کرو جاہے کیا یہ سے کرو جاہے لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابان ہے کہ یہ کوئی بیابان ہے رفو کرتا وہی ہے چاک دامانی امت کا رفو کرتا وہی ہے چاک دامانی امت کا وفور عشق سے جو خود بھی اختر چاک داماں ہے بھی اختر چاک داماں ہے لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابان ہے کہ یہ کوئی بیابان ہے مگر دیکھا تو دربن دوستوں رش کے گلستاں ہے رش کے گلستاں ہے لغت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیابان ہے کہ یہ کوئی بیابان ہے
Respected brothers and elders, we won't take much time, but again we have to express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala who has enabled us to get this great opportunity of listening again from the beautiful words, the precious words of wisdom from Hazrat Maulana Mazhar Sahib. He is the son, the illustrious son of our Shaykh and Murshid, Hazrat Maulana Hakim Akhtar Sahib. Damat barakatuhum al-aliyya. May Allah Ta'ala give him complete shifa. May Allah give him strength again. May Allah give him shifa kamil, ajil, mustaqir, daim, inshaAllah. Let us continue making dua for his shifa also. Hazrat Maulana Mazhar Sahib is also the khalifa of Shah Abrar al-Haq Sahib Rahmatullahi of Hardoi, who was the khalifa of Hazrat Thanvi Rahmatullahi. Now we can imagine the people we have with us. And people of this caliber, they used to be introduced by Hazrat Maulana Yunus Sahib Rahmatullahi alayhi. It is very difficult for us to introduce them and to express our gratitude to them for making their time available to us. Inshallah, tonight, Hazrat Maulana, probably this is the last bayan, the night bayans that we have. Just one more bayan left tomorrow, Jummah bayan, that will take place in Majlis Salihin in Shawood. MashaAllah, many brothers have come. Ulama-i Kiram are here. And this is a sign in itself. When Ulama-i Kiram come and listen to some person's bayan, there must be something about. From the time Hazrat has come here, he has not asked any person to come run behind him, open the door, or do anything khidmat for him. People on their own have just been attracted. Now these what you call Ahle Dil. And Hazrat Maulana has seen many, many mashayikh being in the company of his father and making the khidmat of his sheikh. Many great buzughanadeen have come to the Khanqa in Karachi and they have met so many great personalities. Just in these few days, the amount of great personalities and the sages that came into this world, Hazrat Maulana discussed so many of them. Some of them we did not know. We didn't hear about the biographies. What is it better? To sit in the company of these people or to sit in some gambling den or in some place where drugs are being distributed? Here we are being intoxicated not with the wine of this world but with the wine of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah Hazrat Maulana will inspire us tonight. Let us sit with sincerity, with ikhlas. Let us not look at what Hazrat, how he is expressing himself. We have come here, we are muhtaj, we want hidayat. Allah Ta'ala will guide us, inshaAllah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا نزلت هذه الآية فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا هذه الآية، فسأل الصحابة: ما شرح هذه الآية يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر. فسأل الصحابة: هل لذلك علامة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة علامات: التجافي عن دار الغرور، الإنابة إلى دار الخلود، الاستعداد للموت قبل نزوله.
یہ دنیا یوں ہی رہے گی اور ہزاروں بلبلیں یہ دنیا یوں ہی رہے گی اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے. اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے خدام بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، دعوت اللہ دیتے رہیں گے، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے. قدر کرنے والے ان کی قدر کر لیتے ہیں اور کچھ حاصل کر لیتے ہیں. یہ اللہ والے اصل میں روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی معالج. جس طریقے سے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے انسان، تو معلوم کرتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے، جس کے ہاتھ میں شفا زیادہ ہے، لوگوں سے معلوم کر کے اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جا کر علاج کرواتا ہے. تو اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہیں جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اور ان کا علاج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں میڈیکل سائنس جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ والوں کا، روحانی ڈاکٹروں کا علاج شروع ہوتا ہے. ہمارے شیخ اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں نائب صاحب مولانا بشارت علی صاحب نور اللہ مرقدہ ہو گئے، وہ بھی حضرت شدید بیمار ہوئے، بمبئی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. تو جب آپریشن کا وقت قریب آیا تو حضرت سے کہا کہ آپ نام بتائیے، آپ کا وارث کون ہے، آپ کا وارث کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب. کہا یہ آپ کے فادر والد محترم ہیں؟ کہا نہیں. آپ کے برادر ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیا رشتہ ہے ان سے آپ کا؟ کہا یہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، میرے روحانی ڈاکٹر ہیں. اس ڈاکٹر نے، غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، ڈاکٹر ہم ہیں، آپ کا علاج ہم کریں گے، آپریشن ہم کریں گے، دنیا جہاں کی بیماریوں کا ہمیں علم ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جہاں آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا کام شروع ہوتا ہے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بلڈ خون نکالتے ہیں، ایک ہی مشین تمام بیماریاں سر سے لے کر پاؤں تک بتا دیتی ہے کہ کیا کیا امراض ہیں، کون کون سے جراثیم اس کے جسم میں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کچھ نہیں بتاتی، آپ سب ڈاکٹروں کو جمع کیجئے تو میں ابھی بات کرتا ہوں ان سے. چنانچہ اس نے سارے ڈاکٹروں کو جمع کر لیا. جب سب ڈاکٹر جمع ہوئے، مسلمان ڈاکٹر بھی تھے، بہت سے بڑے بڑے پروفیسر وہاں، سرجن بھی، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے پورا سرنج، ایک سرنج بھر کے 5 cc میرا خون نکالا ہے، آپ ذرا مجھے بتائیے لیبورٹری میں ٹیسٹ کر کے کہ میرے اندر غصہ کتنا ہے، حسد کتنا ہے، بغض کتنا ہے، غیبت کی بیماری کتنی ہے. حضرت نے سینکڑوں بیماری گنا دی. اب وہ سب ڈاکٹر پریشان کہ ان بیماریوں کا تو نام بھی نہیں سنا ہم نے، اور یہ ہماری میڈیکل سائنس تو اس کو بتا بھی نہیں سکتی. حضرت نے فرمایا کہ جہاں آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے،
وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا علاج شروع ہوتا ہے. ایسی انسان کی عقل کی معراج, جہاں انسان کی عقل جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. ایک پروفیسر صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے, وہاں سے پاکستان آئے ہوئے تھے, ماشاءاللہ مشرہ مقطع. تو انہوں نے بتایا کہ کیسٹ سنی تھی آپ کی داڑھی کے اوپر, تو اللہ نے داڑھی کی توفیق عطا فرما دی. ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا, میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا عقل میں یہ مسئلہ میرے نہیں آتا, چونکہ ہمیں بچپن سے سمجھایا گیا ہے کہ ہر دین کی بات کو عقل سے سمجھو, پرکھو, پھر اس پر عمل کرو. بار بار اس کا تکرار کرتے رہے ہو. میں نے کہا آپ یہ بتائیے, آپ نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کہا الحمدللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا وضو کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا بغیر وضو کے نماز کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا وضو کے توڑنے والی چیزوں میں, نواقض وضو میں اخراج ری بھی ہے یا نہیں؟ کہ ہوا خارج ہوئی نیچے سے وضو ٹوٹ گیا. کہتے ہیں بالکل. میں نے کہا عقل کا تقاضا کیا ہے یہاں؟ میں نے کہا عقل کا تقاضا بتائیے کیا ہے. تو بہت دیر تک سوچتے رہے, کہنے یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے کہا ہوا نکلی نیچے سے اور آپ پانی ڈال رہے ہیں منہ میں, کلی کر رہے ہیں, ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, چہرہ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, سر کا مسا کر رہے ہیں, گردن کا مسا کر رہے ہیں, پاؤں دھو رہے ہیں, انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں. جہاں سے ہوا نکلی ہے وہاں تو آپ نے پانی پہنچایا ہی نہیں. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک گلاس پانی سے اس جگہ کو دھو لیا جاتا اور آپ پاک ہو جاتے. کہنے لگے ہاں یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا یہ نہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں. اس لیے کہ ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے, کہ اللہ رب العزت کا حکم اسی طریقے سے ہے, جو اللہ نے حکم دے دیا اسی پر عمل کرنا ہے. ورنہ آپ کتنا بھی پانی بہاتے رہیں لیکن آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک وضو نہ کریں. تب جا کے انہوں نے اقرار کیا. میں نے کہا جہاں آپ کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. میں نے جو تلاوت کی آیت کی, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا میں ارادہ کر لیتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے منشرح کر دیتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے, فرماتے ہیں اذا نزلت هذه الآیہ, جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے. فتلا هذه الآیہ, اس آیت کو تلاوت فرمایا. آپ بتائیے سامعین کون ہیں؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کی زبان کیا ہے؟ عربی. لیکن اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے. سوال کیا, ما شرح هذه الآیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کی شرح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر, کہ جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے منشرح ہو جاتا ہے. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے, هل لذلک علامہ, کیا کوئی علامت بھی ہے اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تین علامتیں بیان فرمائی. پہلی علامت التجافی عن دار الغرور, دوسری علامت الانابۃ الی دار الخلود, تیسری علامت الاستعداد للموت قبل النزول. قربان جائیے صحابہ کرام پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو باقی رکھا اور آج ہم تک وہ ادائیں پہنچی. کہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, منبر پہ چڑھے, کس طریقے سے تلاوت فرمائی, اور صحابہ کرام کا مجمع ہے وہ سوال کر رہے ہیں, ہر چیز کھل کر. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین وعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلفائے اربع کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا عبد الرحمن، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبد الرحمن کی کنیت عطا فرمائی تھی. وکان سادسا فی الاسلام، چھٹے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا. وشہید بدرن، جنگ بدر میں شریک ہوئے. وشہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. پھر کم و بیش 100,000 سے زائد صحابہ کرام گزرے ہیں. ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو تمام صحابہ کرام میں کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا. وہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ رضیت لامتی فما رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود، میں اپنے اس صحابی سے خوش ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود خوش ہے. وسخط لہا، اور اس صحابی سے ناراض ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود ناراض. سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی ان سے. پھر ایک خوبی، اللہ نے ایک چیز نعمت اور عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کو محبت سے، عقیدت سے ہر وقت غور سے دیکھا کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ وَقَانَ يَشْبَهُ مِن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شکل و صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی. آپ بتائیے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی شکل میں کوئی ہو تو بار بار آپ دیکھتے ہیں، بار بار نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں، پھر بھی دل نہیں بھرتا. پھر ایک خوبی اللہ نے ان کو اور عطا فرمائی کہ اللہ کا کلام جس پر نازل ہوا، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استاد اور شاگرد کون؟ عبداللہ بن مسعود. 70 سورتیں قرآن کریم کی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر یاد کی. وتلقن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتاں، 70 سورتیں قرآن کریم کی براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی. آج 1434 سال گزر چکے ہیں. ہم اپنے مشائخ، اپنے اکابر، اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں. اس سنت کی ابتدا کس نے کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ وَقَانَ يُلْبِسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعَلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِ أَمَامَهُ بِالْعَصَى، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین مبارک پہنا کر آپ کا عصا لے کر آگے آگے چلتے تھے. حَتَّى اِذَا أَتَى بِمَجْلِسِهِ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے. فَنَزَعَ نَعَلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اپنے ہاتھوں سے اتارتے تھے. فَأَدْخَلَهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ، کپڑے کا ایک تھیلا سلوایا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور آپ کے نعلین مبارک کو اس میں داخل کر لیا کرتے تھے، اور باہر کے حصے میں بیٹھ جاتے تھے، اور نیند آتی تھی تو سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے. اب بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جس کے سر کے نیچے ہوں، یہ محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں اس کی کیفیت کا کیا عالم ہو. تو اس سنت کی ابتدا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آج قرآن کریم ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، بآواز بلند پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ترتیل کے ساتھ. اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ اس کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی. هو اول من جهر بالقرآن بمکہ، یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے قرآن کریم بآواز بلند پڑھنا شروع کیا تھا مکہ المکرمہ میں. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ ہوا کہ کہیں بطور ریا تو نہیں پڑھتے. جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ اللہ کے کلام کی آواز ہر شخص کے کانوں تک پہنچ جائے، اس لیے بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں. ریا اور دکھاوے کی طرف شبہ مت کرو. اللہ اکبر. ول القضاء بالکوفہ، کوفے میں قاضی مقرر ہوئے. فمات بالمدینۃ المنورہ، اور مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا. ودفن بالبقیع، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ سامعین صحابہ کرام ہیں، عربی زبان ہے، لیکن آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے پروفیسر حضرات جو عربی کے ایک لفظ سے واقف نہیں ہیں، وہ مساجد میں جگہ جگہ تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ جنہوں نے تفسیر پڑھی نہیں، ترجمہ دیکھ کر تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ کسی ادارے میں، مدارس میں ثانیہ سے شروع ہوتا ہے اور پڑھتے پڑھتے 8 سال پڑھنے کے بعد پھر بھی دورے تفسیر میں جا کے شرکت کرتے، تب پھر پڑھاتے پڑھاتے ایک زمانہ آتا ہے، تب جا کے مفسر بنتے ہیں وہ۔ لیکن آج کل جس کو دیکھو وہ سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کی تفسیر جس طرح چاہو کر دو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام، باوجود کہ ان کی زبان عربی ہے، اس مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ سوال کیا، یا رسول اللہ اس کی شرح کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر، کہ جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے منشرح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اسی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے ورزش کرتے ہیں ایکسرسائز، تاکہ انٹرنیشنل اولمپک میں ان کا نام آ جائے۔ لیکن آپ اس کو کہو کہ رات اٹھتے ہو 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیا کرو کم سے کم، اور اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو 2 رکعت سنت 2 فرض پڑھ لو، وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ 8 گھنٹے ورزش میرے لیے آسان ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، سرکاری ملازم ہیں، وہ رات کو اٹھ کر جاتے ہیں وقت پر اور جا کر اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، چاہے ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی ہو یا کہیں بھی۔ لیکن اگر اسی شخص سے کہا جائے کہ تم جب ڈیوٹی پہ جاتے ہو تو جب تہجد کا وقت ہو جاتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر اپنے رب سے کچھ فریاد کر لیا کرو، کچھ مانگ لیا کرو اپنے رب سے، اپنے ربا سے کچھ مانگ لیا کرو، وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا میرے لیے آسان ہے، ابا سے گفتگو کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن ربا سے کچھ مانگنا، ربا سے گفتگو کرنا، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہر دم، ہر وقت اللہ سے تعلق ہو جائے تو ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آواز کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ تمہاری چھٹی، تمہاری ڈیوٹی آف ہوتی ہے 8 بجے، تو اس سے پہلے فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، نہ بھی آئے تو گھڑی دیکھ لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، 5 منٹ لگیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی ہدایت کا نور اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا۔ ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جائے تو وہ اپنی گھڑی کو گھڑی گھڑی دیکھے گا کہ کہیں اذان تو نہیں ہوئی، اپنی گھڑی کو گھڑی گھڑی دیکھے گا کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آئی، اذان تو نہیں ہو گئی، کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے، کہیں میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے میری ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہدایت کا نور میرے سینے میں داخل کر دیا ہے، کوئی علامت بھی ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 علامتیں اس کے اندر پائی جائیں گی، ضرور اس کو غور سے سنیے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے وہ شخص اس سے بچ کر رہے۔ دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے وہ شخص اس سے بچ کر رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے۔ دنیا کو اللہ نے متاع سے تعبیر فرمایا، اور قرآن کریم چونکہ عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے، علامہ اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 2 لغت کی تلاش تھی جس کے لیے میں مارا مارا پھر رہا تھا، ایک تو تبارک الذی بیدہ الملک میں تبارک کا کیا معنی ہے، دوسرے متاع کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں شہروں میں خارجی اختلاط سے عربی میں فرق آ جاتا ہے، تو میں نے دیہاتوں کا سفر کیا، ایک چھوٹے سے گاؤں قریے کے اندر پہنچا، دیکھا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے، ایک 8 سال کا بچہ قریب میں کھیل رہا ہے، یہ قریب میں بیٹھ گئے، وہ عورت اٹھ کر کسی کام سے چلی گئی، اتنے میں ایک کتا آیا، اور آنے کے بعد وہ کپڑا جس کو اردو زبان میں صافی کہا جاتا ہے، جو گھر میں کچن کو صاف کرنے کے کام آتا ہے، برتن کو صاف کرنے کے کام آتا ہے، اسے جھاڑتے ہیں اسے، اور جب میلا ہو جاتا تو پھینک دیتے ہیں۔ وہ کتا آیا، اس کپڑے کو اس نے منہ میں دبایا، وہ سامنے پہاڑ کی بلند چوٹی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب علامہ اجمعی رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ماں واپس آتی ہے تو بچہ شکایت کرتا ہے، بچہ کیا کہتا ہے، یا امی جاء الرقیم واخذ المطاع وتبارک الجبل۔ بس وجد آ گیا علامہ اجمعی رحمہ اللہ کو، دو لغت کی تلاش تھی، دونوں حل ہو گئی۔ کہ متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو وقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، کتنی بھی آپ کے پاس ہو، دل سے باہر ہو تو نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، ایک منرل واٹر کی بوتل آپ نہیں لے سکتے کسی دکان سے جب تک کہ اس محبوب کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک منرل واٹر کی بوتل دو، کہتا پیسے نکالو، ایک رین یا دو رین جتنے کی یہاں ہوتی ہو، وہ پیسے جب آپ دیں گے اپنے محبوب، اس کے حوالے کریں گے، تب بوتل اٹھا کر دے گا، اس سے پہلے نہیں دے گا۔ تو دنیا جو ہے دھوکے کی جگہ ہے، اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے۔ ان دنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرۃ، اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن امتحان اتنا بکھیر دیا ہے کہ ہر وقت آدمی اس رنگ برنگ کی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے، رنگ برنگ کی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھاتے ہیں کہ قبرستان میں جاؤ تو قبریں منہ کھول کر تیار ہیں، قبریں کھود کر، گورکن جو ہے قبر کھودنے والا، قبریں پہلے سے کھود کے رکھتا ہے تاکہ جلدی کیش پیسہ ملے اور اس کو بتا دیں یہ قبر تیار ہے۔ تو فرمایا کہ قبریں جو ہیں، قبریں منہ کھول کر ہمارے انتظار میں ہیں، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں کبھی اس کا ہوش بھی نہیں آتا کہ ہمارے لیے قبر تیار ہے، صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی دیر ہے۔ تو دنیا متاع غرور، اس کی تفسیر حضرت سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں اور مشہور تابعی ہیں، اتنے بڑے مفسر تھے کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے سوالات شروع کیے کہ رئیس المفسرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آج تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان سے تفسیری سوالات پوچھیں گے آج۔ تو آپ ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، ارشاد فرمایا، انتم تسألوننی وفیکم سعید ابن جبیر، تم لوگ تفسیری سوالات مجھ سے پوچھ رہے ہو جبکہ سعید ابن جبیر جیسا مفسر تمہارے اندر موجود ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی پونجی کب ہے، ان الحدک عن الآخرہ، جب یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے۔ دنیا آئی، آپ نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکات چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا، اب یہ دنیا متاع غرور ہے، دنیا متاع غرور ہے۔ وَإِن جَعَلْتَهَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ، اگر اسی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو، فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، تو یہ بہترین پونجی ہے، بہترین پونجی ہے۔ کار ہے آپ کے پاس، آپ نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی میں بیٹھے ڈرائیونگ کرتے جلدی سے پہنچ گئے اللہ کے گھر میں، تکبیر اولیٰ مل گئی، نماز فوت نہیں ہوئی، اب یہ گاڑی آپ کی دنیا نہیں ہے، دین بن گئی، دین بن گئی، اپنے بچوں کے استعمال میں استعمال کر رہے ہیں، گھر والوں کے اس میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ والوں کو اس میں بٹھا کر سفر کرا رہے ہیں، اب یہ گاڑی آپ کی دنیا نہیں ہے، دین ہے، یہ دین بن گئی۔ اسی طریقے سے ہر چیز دنیا کے اندر جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو آخرت سے غافل نہیں کرے گی۔ ان الحد کا عن الآخرہ، اگر آخرت سے غافل کر دے تو فس سمجھ لو کہ یہ متاع غرور ہے۔ وَإِن جَعَلْتَهَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ، اگر اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لو، فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، تو بہترین پونجی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذہن میں ڈالی کہ 10 آدمی شکار کے لیے جا رہے ہیں سی کے اوپر، سمندر کے اوپر، مچھلی کا فشنگ کے لیے، 10 آدمی اور خیمے بھی ساتھ لے گئے ہیں، خیمہ لگا دیا، 10 آدمی بیٹھ گئے کرسیاں لگا کے، اور کانٹے کے اوپر وہ اپنا مختلف کلر کی مچھلیاں ہوتی ہیں اس پہ لگاتے ہیں، اس کلر کو دیکھ کر مچھلی آتی ہے، عجیب بات معلوم ہوئی کہ صبح کے وقت کا کلر الگ مچھلی کو پسند ہے، دوپہر کا الگ، رات کا الگ، تو وہ وہی کلر اس میں لگاتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں دور، تو ساری مچھلیاں دوڑتی ہیں اس کی طرف. ایک اللہ والی مچھلی کہتی کہ خبردار اس کو منہ میں مت لینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، میں نے ابھی باہر جا کر دیکھا ہے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پانچ پانچ، ایک ایک ہاتھ میں انگلیاں، یعنی 100 انگلیاں ہیں، اور میں نے ان کے منہ میں گنا 32 دانت، 320 دانت ان کے منہ کے اندر ہیں، اگر تم نے اس کو کانٹے کو لے لیا تو وہ کھینچ کے تمہیں نکالیں گے. ساتھ بڑے بڑے چھریاں بھی لائے ہیں، اس سے ذبح کر کے پھر نمک مرچ بھی ساتھ لائے ہیں، وہ تمہارے اوپر لگانے کے بعد وہ چولہا بھی جل رہا ہے، تیل کھول رہا ہے، اس کے اندر تمہیں ڈال دیں گے یہاں تک کہ تمہارا کلیجہ تک پک جائے گا. پھر اس کے بعد 320 دانتوں سے چبا چبا کر کھائیں گے. پھر جو ہڈی اور کانٹے بچیں گے اس کے لیے کتے بلیاں بھی ساتھ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیں گے. وہ ساری مچھلیاں کہتی ہیں معلوم ہوتا ہے کسی مولوی صاحب کا سایہ پڑ گیا تمہارے اوپر، کسی اللہ والے کا سایہ پڑ گیا، ایسی باتیں مت کیا کرو. اس دریا کے اندر نہ تو خیمہ نظر آ رہا ہے، نہ تو وہ بلی اور کتے نظر آ رہے ہیں، نہ چولہا نظر آ رہا ہے، نہ تیل کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ چھری نظر آ رہی ہے، نہ 320 دانت نظر آ رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو اس خوبصورت مچھلی نظر آ رہی ہے جو ہماری خوراک ہے، جس کو ہمیں کھانا ہے. کہتی ہیں اس کی بات کو چھوڑو، سب نعرہ لگاتی ہوئی آگے بڑھ کر منہ میں لے لیتی. جب منہ کے اندر وہ کانٹا پھنس جاتا ہے، اب وہ جناب سب اس کی طرف دیکھتی ہیں، تو وہ مچھلی کہتی ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور اب وہی ہوگا. اسی طریقے سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ فرمایا اور پھر آ کر دنیا میں ہمیں بتا دیا. لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کچھ لوگوں پر، دیکھا کہ تانبے کے ناخون لمبے لمبے، جس سے چہرے کو نوچ رہے ہیں، سینے کو نوچ رہے ہیں، خون میں لہو لہان ہے. دریافت فرمایا یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے. آج بتائیے کہ الغیبت و اشد من الزنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے. جدھر دیکھو لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب کائنات کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. جیسے مہربان شفیق باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے نالائق، کمینہ، بیوقوف، احمق، لیکن اگر جگہ جگہ اس کی برائی ہو تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، میرا بیٹا ہے تم کون ہوتے اس کو کہنے والے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میرا بندہ ہے، خبردار جو اس کی کسی نے برائی کی، یاد رکھو زنا سے زیادہ گناہ ملے گا تمہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. دنیا میں آپ سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور ایف آئی آر کٹ جائے، وہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے، ساری زندگی فائل محفوظ رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہے؟ بدنگاہی ہو گئی، آپ نے توبہ کر لیا، کوئی جھوٹ نکل گیا، کوئی اور گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کیا، 2 رکعت پڑھ کر اپنے سجدگاہ کو آنسوں سے تر کیا، یہاں تک کہ روتے روتے پھر دل میں آواز آ جاتی ہے کہ اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مقدر کا شعر ہے. اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. آواز آ جاتی کہ اب دل ہلکا ہو گیا، بس کر اب زیادہ مت رو. تو اللہ تعالیٰ فوراً التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اپنا پیارا، اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. التائب اسم فاعل ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا. الذی تاب، جس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا لیا. ایسے کریم مالک کو ناراض کرنا کتنی بڑی خباثت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے. ایسے کریم مالک کو ناراض کرنا، بدنگاہی کرنا کتنی بڑی خباثت ہے. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلی علامت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے وہ شخص سے بچ کر رہے. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف نور اللہ مرقدہ، جو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء میں سے، اس پر وہ ایک شعر اس پر پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان صبح اٹھتے ہی جاتا ہے فیکٹری کی طرف، بزنس کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا قدم حقیقت میں قبرستان کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے قدم وہ لے کر آیا ہے، اب تو کار پہ سواری ہوتی ہے تو ویل کے جو چکے کا جو وہ ہے شمار، وہ شمار جب پورا ہوگا تو یہ جناب دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم تو تیرے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اور تو ہے کہ دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے. آپ حضرات بیٹھے ہوئے مسجد نور کے اندر بیان سن رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا سفر ہو رہا ہے آخرت کی طرف یا نہیں؟ ہو رہی عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. اس وقت بھی سفر ہو رہا ہے، ہر سانس لینے کے بعد آخرت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. ان الدنیا مدبرت والآخرت مقبلت، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا. آپ حضرات بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، ابھی بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم ختم ہوگا، بیان ختم ہوگا، دعا ہوگی تو جلدی جا کر گھر کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے. اتنے ہی خیال اگر آخرت کا پیدا ہو جائے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے، کبھی برا نہیں ہوگا. کبھی جیسے یہاں بیٹھے ہوئے گناہ کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہے، ایسی آخرت کا اگر خیال پیدا ہو جائے کہ ہم سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، مرور ہو رہا ہے اور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی گناہ سرگرد نہیں ہوگا، گناہ کی جرت نہیں ہوگی. تو پہلی علامت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، التجافی عن دار الغرور، دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے وہ شخص اس سے بچ کر رہے. دوسری علامت جو بیان فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت آخرت کی طرف اس کی فکر لگی رہے. نوٹ گن رہا ہے لیکن کہہ رہا الحمدللہ، یہ گاہک اللہ نے بھیجا، فیکٹری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، زمین اور مل گئی، فیکٹری بڑھ رہی ہے. کیا کہتا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے اللہ یہ آپ نے مجھے دیا ہے، ورنہ میں تو ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے. گاڑی اچھی ہے، گاڑی پہ بیٹھتے ہی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے رب کریم یہ گاڑی آپ نے عطا فرمائی، ورنہ ہم کہاں، ہم اس قابل کہاں تھے کہ آپ ہمیں گاڑی عطا فرماتے. یہ اللہ کا کرم ہے، سب چیزیں اللہ نے دی ہیں اور ایک دن سب یہیں اوپر رہ جائیں گی، چونکہ بعثت کے مقاصد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے ان مقاصد میں یہ چیزیں، کار، بنگلہ، کوٹھی، فیکٹری، یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، حضرت جبرائیل کو کہتے کہ تم حضرت اسرائیل کے ساتھ تم بھی جاؤ، وہ روح نکال کے لے آئیں گے، تو اس کی کار اور اس کی بلڈنگ، اس کی تمام چیزیں لے آؤ ساتھ، اس لیے کہ بےچارے نے بڑی محنت سے سب تیار کیا تھا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بلڈنگ کار اس کی قبر میں جا رہی ہو؟ کسی کے کچھ نہیں، سب کچھ زمین کے اوپر رہ جائے گا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. تو دنیا میں رہتے ہوئے دل اس کا آخرت کی طرف لگا رہے ہر وقت. ایک شخص نے سوال کیا حکیم الامت سے کہ حضرت دل ایک ہے، دو طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ساؤتھ والے تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جن لوگوں نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں عورتیں پانی بھرا کرتی تھی کنویں کے اوپر سے، تو ایک مٹکا سر پر، ایک مٹکا اس کے اوپر، اور ایک مٹکا بغل میں، اور ایک ہاتھ ہلاتی ہوئی دو دو تین تین آپس میں گفتگو کرتی ہوئی چلتی تھی، اور دماغ کا تعلق اس مٹکے سے رابطہ قائم رہتا تھا. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک سیکنڈ کے لیے رابطہ اگر منقطع ہو جائے تو مٹکے سب زمین پہ گر جائیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان دونوں طرف متوجہ رہ سکتا ہے. اس کو حضرت وارث صاحب نے اپنے شعر میں فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، اللہ والوں کے بارے میں کہ اللہ والے اسی دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کے پاس کار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن دل میں یار ہے، دل میں اللہ کی محبت غالب ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے. دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن ہیں اللہ کے ہر کام میں، ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ تسبیحات کے جملے ان کے زبان سے نکلتے رہتے ہیں. تو الانابۃ الی دار الخلود، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت آخرت کی فکر لگے رہے. تیسری علامت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کی تیاری کرے قبل اس کے کہ موت آ جائے. بتائیے موت برحق ہے یا نہیں؟ جتنے باطل خداؤں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ان کو بھی موت آئی یا نہیں؟ سوائے ایک وحدہ لا شریک کے باقی سب فانی فنا ہو گئے یا نہیں؟ تو موت کی تیاری کرنا قبل اس کے کہ موت آ جائے. اس کو علامہ جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا. ایک بادشاہ تھا، اس کا جو شاہی محل تھا اس کے اندر پانچ طرف سے پانچ دریاؤں کا میٹھا پانی آتا تھا، جس سے بادشاہ کے گھر والے اہل خانہ سب اس سے سیراب ہوتے تھے. ایک اللہ کے نیک بندے نے، ایک وزیر اللہ والے وزیر نیک تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بور یا ایک کنواں اندر کھدوا لیے، یہ خارج کی چیزیں جو آ رہی ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی اور بھی بند ہو سکتی ہیں. اس نے کہا تم پر بھی کسی اللہ والے کا سایہ پڑ گیا ہے، کسی مولوی کا سایہ پڑ گیا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ دریاؤں کا میٹھا پانی پانچ طرف سے آ رہا ہے. غردے کی بات نہیں مانی، دشمن بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے اپنا پورا لشکر لگایا، ساری رات ریت بھر بھر کے بوریوں میں پانچوں دریاؤں پر بند باندھ لیا. اب جناب صبح کو جب بادشاہ سلامت نے دیکھا تو گھر شاہی محل کا تالاب خشک ہے. پوچھا آپ کیا میٹنگ بلائی؟ انہوں نے کہا اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے، چونکہ نیچے فرش میں اسٹیل اتنا ڈالا گیا ہے کہ اس کو توڑنے میں ایک مہینہ چاہیے اور پانی بالکل ختم ہو چکا ہے. تو علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کا جسم پانچ فٹ کا، یہ بھی شاہی قلعہ ہے، اور پانچ دریاؤں کا میٹھا پانی پانچ طرف سے اس میں داخل ہو رہا ہے، جس کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے. آنکھوں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی دیکھنے کی، کہ انسان اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. تو گویا ایک دریا کا میٹھا پانی آنکھ کے راستے سے شاہی محل میں پہنچ رہا ہے. قوت لامسہ ہے، چھونے کی طاقت اللہ نے دی، ہاتھ سے لمس اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پوتی کو، اپنے والد کو، اپنے شیخ کو خدمت کر رہا ہے، آدمی دبا رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، دل میں فرحت محسوس ہو رہی ہے. گویا ایک دریا کا میٹھا پانی اس کے راستے سے شاہی محل میں پہنچ رہا ہے. قوت ذائقہ، ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جدید ترین لیبارٹری زبان میں رکھ دی ہے، کہ آپ اگر اب بلڈ ٹیسٹ کرائے یا کسی چیز کو کباب ہے شامی اس کو بھیج دیں لیبارٹری میں، رپورٹ آئے گی تین دن کے بعد. اور یہاں زبان پہ رکھا، ایک سیکنڈ میں بتاتی ہے کہ اس میں مرچ تیز ہے، نمک تیز ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. کوئی لیبارٹری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ایک سیکنڈ میں بتا دے. تو قوت ذائقہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے. تو ایک دریا کا میٹھا پانی زبان کے راستے سے شاہی محل میں پہنچ رہا ہے. قوت شامہ، سونگنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. ہزار قسم کے پرفیوم عطر آپ ایک سیکنڈ میں سونگ کے بتا دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ عود کا ہے، یہ موتیا کا ہے، یہ چمبیلی کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے. لیکن ہم لوگ آج کل اتنے موتیا ہو گئے ہیں کہ کبھی ادھر توجہ ہی نہیں آتی کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے، ان خوشبوؤں کو پیدا کس نے کیا ہے. اسی زمین سے پھول پیدا ہوئے اور میں ہر ایک کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ناک کے اندر لیبارٹری اگر اس کو آپ کھول کر کے یہاں سے ایکس رے کریں تو کوئی لیبارٹری نظر آئے گی اس میں؟ کوئی مشینری ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینری ہے، اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. تو ایک دریا کا میٹھا پانی ناک کے راستے سے شاہی محل میں پہنچ رہا ہے. قوت سامعہ ہے، کان کے اندر اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ بھی بہت جدید لیبارٹری ہے کہ ایک سیکنڈ میں بتا دیتی ہے والد صاحب کی آواز ہے، یہ والدہ کی آواز ہے، یہ بیٹے کی آواز ہے، یہ وائف کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ بیت اللہ کی اذان کی آواز آ رہی ہے، حرمین شریف کی اذان کی آواز آ رہی ہے، شیخ سدیس کی آواز آ رہی ہے، شیخ شریم کی آواز آ رہی ہے. یہ کان ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہے، اتنی جدید لیبارٹری ہے کہ ایک سیکنڈ میں بس وہ ہزاروں آوازیں اگر گزر جائیں وہ سب بتا دے گی یہ کس کی آواز تھی، یہ کس کی آواز تھی. یہاں آج سے 20 سال پہلے جدید لیبارٹری بنائی گئی، وہ خلائی سیارے کے ذریعے فضا میں بھیجی گئی. چونکہ انسان جو بولتا ہے یہ آواز جو میرے منہ سے نکل رہی ہے تا قیامت یہ فضا میں گونجتی رہے گی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو خلائی سیارے کے ذریعے اوپر سے آواز کو کیچ کریں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنیں, ہم اس سے مستفید ہوں. اب جب وہاں سے نیچے منگا کر اس کو ٹیپ کو سنا تو سوائے اذان کی آواز کے اس میں کچھ تھا ہی نہیں, اس لیے کہ جب سے اذان شروع ہوئی ہے وہ تسلسل قیامت کے دن جا کے ٹوٹے گا, وہ تسلسل ختم ہی نہیں ہوتا. ایک ایک سیکنڈ سے فرق سے ہزاروں لاکھوں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جناب وہ سلسلہ چل رہا ہے, یہاں سے سرکل گھومتے 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 ایشیا سے ہوتے ہوتے یورپ, پوری دنیا میں وہ سرکل گھوم رہا ہے اور وہ آواز اسپیکر کی فضا کے اندر, تو وہ ساری اس میں اذان کی آواز. انہوں نے کہا اس لیبارٹری کو بند کر دو ورنہ سب کے سب دوسری طرف چلے جائیں گے, اس لیبارٹری کو بند کر دو ورنہ سب دوسری طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جدید لیبارٹری کان کے اندر رکھی ہے. افسوس ہے کہ اس لیبارٹری کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں, گانا سنتے ہیں اس کان سے, جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے الغناء یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الزرع. گانا بجانا گانا سننا یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, جیسے بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگتا ہے, ایسی گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. زبان کی لیبارٹری, اس کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں, اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں. تو پانچ دریا ہو گئے یا نہیں, پانچ دریاؤں کا میٹھا پانی پانچ طرف سے, ایک وقت آئے گا سب پر. حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے پانچوں دریاؤں پر بند باندھ دیں گے ایک سیکنڈ کے اندر. اب گو آنکھیں کھلی ہوں گی مگر بینا نہیں ہوں گی, آنکھ کھلی ہے نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. یہ شخص کباب کا عاشق تھا, بیوی نے کہا کہ یہ زبان منہ کھول کر زبردستی کباب رکھ دیا, ذرا بتاؤ تو صحیح, آج تو بہت مزیدار بنایا میں نے, لیکن زبان میں وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ تم تو میری محبت میں پاگل ہو رہے تھے, نمازیں چھوڑ دیتے تھے جماعت کی نماز. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہوں. بالکل اپنی وائف سے کیا کہا کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہوں. نے کہا واقعی؟ کہا ہاں بالکل, ہر وقت تمہاری محبت بس میرے دل میں گھسی جا رہی ہے, بس میں پاگل ہوا جا رہا ہوں. نے کہا اچھا. اس نے کہا امتحان لینا چاہیے. کہا اگر میں میرا انتقال ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے ایک سیکنڈ میں پانچوں دریاؤں پر بند باندھیں گے, اب گو آنکھیں کھلی ہوں گی مگر بینا نہیں ہوں گی. اسی کو حضرت والد صاحب نے اپنے ایک شعر میں پڑھا ہے. حضرت والد صاحب کے اشعار ایک ایک شعر پوری ایک ایک کتاب ہے. اب دیکھیے اس موقع پہ کیسا شعر فٹ آتا ہے کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے حجرے میں سامنے دو شعر لکھوائے ہوئے تھے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. حکیم الامت خطوط کی جوابات بھی لکھ رہے ہیں اور بار بار اس پہ نظر بھی پڑ رہی ہے, حالانکہ وہ تو 24 گھنٹے اللہ سے تعلق کا جو مقام ان کو حاصل تھا. یہ ہم لوگوں کو سبق دے گئے کہ ایسے اشعار لکھ کر لگا کر رکھا کرو تاکہ اس پہ نظر پڑتی رہے, تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی رہے. تو حضرت والی صاحب کا شعر ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ایک وقت یہ سب پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج ہم اپنے جسم کو ڈیکوریشن اتنا, ہر قسم کے پرفیوم, ہر قسم کے جناب شیمپو رات دن لگے رہتے ہیں تاکہ جسم ذرا خوبصورت معلوم ہو کہ بھائی, لیکن اس جسم کی حقیقت کیا ہونے والی ہے؟ نذیر اکبر آبادی اپنے شعر میں کہتا ہے, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیت کفن تھا. اصل لفظ تھا معطر کفن تھا ان کے شعر میں, لیکن کیونکہ اتر لگانا جائز نہیں ہے اس لیے والد صاحب نے اس کو تبدیل کر دیا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیت کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. تو میرے بزرگو دوستو, اسی دنیا میں تیاری کرنی آخرت کی, اسی دنیا میں تیاری کرنی آخرت کی, اور یہ جب تک کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑیں گے صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق نہیں ملتی. یہاں تو ماشاءاللہ دربن میں کتنی اکابر ہیں ماشاءاللہ، کوئی مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے مجاز ہے، کوئی کسی سے مجاز ہے، کوئی کسی سے مجاز ہے، جس سے خون کا گروپ ملتا ہو بس ان کے پاس جا کر بیٹھو، چند دن میں دیکھو کیا سے کیا بن جاؤ گے. ایک شخص مولانا یونس پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ، روحانی ڈاکٹر، کتنے لوگ ان ہیں، جب نظر ادھر جاتی تو معلوم ہوتا کرسی رکھی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کتنے لوگوں کو زندگیاں تبدیل کر دی. اور ہر دو تین مہینے کے بعد شیخ کے پاس جانا، وہاں اتنے لوگ آتے تھے کہ حضرت ہمارے مدرسے میں چلے چلے، فلاں جگہ چلے چلے. فرمایا کہ میں جب داخل ہوتا ہوں تو چپل جوتی اپنے اتار دیتا ہوں، جوتا جو ہے، اور جب واپس جاتا ہوں تو پھر ایئرپورٹ جاتے ہوئے پہنتا ہوں، چونکہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، ابھی میری اصلاح نہیں ہوئی ہے. بتائیے، جتنا انسان اپنے نفس کو مٹاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. فرماتے تھے کہ واپسی میں جوتا چپل واپسی میں پہنوں گا، ابھی وقت نہیں ہے پہننے کا. کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو پھر دیکھو انشاءاللہ. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب سے فرمایا، حکیم اختر، ایسے تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے زمانے میں، لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ یہ کہ مزیدار، لذیذ، آسان اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. روحانی ڈاکٹروں سے دوستی کام نہیں آتی. آپ روحانی ڈاکٹر سے دوستی ہو گئی، گئے تحفے تحائف لے گئے، مصافحہ کی عادت آپ کے لیے تحفہ لایا، اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اب انہوں نے آپ کے لیے سموسے منگائے اور سالن منگایا، کھانا کھلایا آپ کو، اور آپ کو پیشش ہو رہی ہے، اب جناب 10 موشن پہ موشن، بجائے پرموشن کے موشن پہ موشن لگے ہوئے ہیں. پھر جب اسرائی تعلق ہو جاتا ہے پھر بتاتا ہے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے، بدنگاہی کی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، اور مجھے موشن ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کھچڑی پکوائے گا، دلیا پکوائے گا، اور اس میں کچھ دوا بھی ڈال کے کھلائے گا. پھر کہتا ہے الحمدللہ کہ حضرت اب تو موشن بھی بند ہو گئے. پھر کہتا ہے اب تو پرموشن شروع ہو گیا، موشن بند ہو گیا. اب گجراتیوں اور مہمانوں کو تو زیادہ موشن پہ موشن، ہر موشن کے بعد پرموشن ہوتا ہے ان کا. ہمارے جتنے بھی مہمان آتے ہیں بس ہفتہ 10 دن اس کے بعد موشن لازمی ہے. جہاں پانی پیا باہر کا بس وہ موشن شروع ہو گئے. چونکہ دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، جب میں مطب میں بیٹھتا تھا تو اس وقت 2 مریض میرے پاس آئے. ایک آئے دوست بیچارے، وہ بھی بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے، ان کا مجھے حضرت مہینہ ہو گیا اتنا شدید موشن لگے ہوئے کہ بند ہی نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ دماغ کم استعمال کیا کریں، ہاتھ سے کام کیا کریں. خیر ان کو نسخہ لکھ دیا. اتنے میں خان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ مجھ سے بھی بڑا تاجر ہے. میں نے کہا اس کو مستقل قبض رہتا ہوگا. اس نے کہا جی حضرت میں قبض کی دوا لینے آیا ہوں. میں نے کہا اس لیے کہ یہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا، اس لیے اس کا قبض رہتا. جو اللہ نے دے دیا بس الحمدللہ شکر ادا کر کے اسے گزارا کر لیتا ہے. کیلکولیٹر لے کے اس میں زیادہ وہ نہیں کرتا. یہ دنیا سائنس نے جتنی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ سب روحانی ڈاکٹر کا علاج اس سے جو شروع ہوتا ہے، تو وہ یہ سب چیزیں مشینیں نیچے رہ جاتی ہیں. جاپان والوں نے مشین بنائی، بہت جدید لیٹسٹ مشین، جو اس کو امریکہ والوں نے منگایا تو ایک دن میں 200 چور پکڑے اس مشین نے. گفتگو سے پکڑ لیتی تھی یہ چور ہے. تو جناب انگلینڈ والوں نے پھر اپنے امپورٹ کر لیا کہ ہمیں بھی دو، ہمارے بھی بہت چوریاں ہوتی ہیں. 150 چور ایک دن میں پکڑے گئے. پاکستان والوں نے کہا ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ چوری ہوتی ہے، چلو یہاں منگا لو. وہاں پاکستان میں منگائے، شام تک مشین چوری ہو گئی. شام تک مشین ہی غائب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ عجیب. تو کسی روحانی ڈاکٹر سے تعلق قائم کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ، نعمتیں استعمال کرو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا آخری سفر تھا پاکستان کا، جب تشریف لائے تو خانقاہ بھی تشریف لائے حضرت، ہم لوگ گئے وہاں سے، والد صاحب نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ تو یہاں موجود ہے، آپ وہاں بھی تو تشریف لے چلیں. حضرت نے کہا ذوق بہت زیادہ ہے، میں بیان نہیں کروں گا. والد صاحب نے کہا نہیں بس حضرت ہم سب زیارت کریں گے آپ کی بس کافی. تشریف لائے اور تھوڑی دیر بعد بیان شروع ہوگا، اور بیان ہوتے ہوتے پونے دو گھنٹے تک بیان چلتا رہا. کہا یہاں تو عجیب کیفیت محسوس ہو رہی. اسی میں حضرت نے ایک قصہ بیان کیا، وہ مجھے وہ قصہ ایسا یاد ہو گیا کہ حضرت کے اس قصے کے بعد پورا مجمع زار و قطار رونے لگا. فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی مجلس چل رہی ہے، مریدین کا حلقہ لگا ہوا ہے اور اللہ کی محبت پہ بیان ہو رہا ہے، معرفت کی بارش ہو رہی ہے. اتنے میں ایک عورت آئی، اس نے آواز دے کر کہا حضرت مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حضرت نے مریدین سے کہا کہ تم لوگ منہ اس طرف کر لو، میں ذرا اس کی پریشان حال ہے، کوئی بات سن لوں. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس عورت نے کہا کہ مجھ جیسی حسین اور جمیل خوبصورت عورت اللہ نے نہ پیدا کیے نہ پیدا شاید ہو، لیکن میری اتنی حسن جمال کے باوجود میرا شوہر غیر عورتوں کی طرف دیکھتا ہے. بس اتنا کہتے ہی اس نے نقاب کھول دیا، بس حضرت نے چیخ ماری حضرت جنید بغدادی نے، اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. روتے رہے جب افاقہ ہوا، وہ تو فوراً بھاگ گئی. اس نے کہا پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا ہے، میرا حسن دیکھنے کے باوجود حضرت کو کیا ہو گیا، وہ تو بھاگ گئی. لیکن جب حضرت کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت کیا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ وہ عورت آئی، اس نے یہ بات مجھ سے کہی کہ مجھ جیسی حسین جمیل عورت کے ہوتے ہوئے میرا شوہر غیروں کی طرف دیکھتا ہے. مجھے اسی وقت خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ مجھ جیسے حسین و جمیل کے خدا کے ہوتے ہوئے تم نے غیر اللہ کو دل کیوں دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے. اللہ اکبر، اللہ والوں کی نظر کہاں جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر کہاں جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما دے، دنیا کی محبت ہمارے قلوب سے نکال دے، دنیا کی محبت ہمارے قلوب سے نکال دے. بس دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، آپ دنیا کو گھر میں رکھیں، بینک میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں، وہ آپ کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن دل کو اللہ کے لیے خالی رکھیں، دل کو اللہ کے لیے خالی رکھیں، اللہ کی محبت کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جنت سے آئے ہیں، اور ایک دن انشاءاللہ اسی طرح جیسے مسجد نور میں جمع ہیں، انشاءاللہ جنت میں جمع ہوں گے. مستورات جو بیان سننے کے لیے آئی ہے، جو سن رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح انشاءاللہ جنت میں آپس میں جمع ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اور جنت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلى آل صحبه اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وانصرنا على من بغى علينا. واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، خصوصي كرمك رحمك ما عمل فرمادا. یا رب کریم، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم، ہم سب کو صحیح معنوں میں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم، ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا رب کریم، پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. یا رب کریم، اپنے کرم کی شفقت طفیل میں حضرت والد صاحب کو شفاء کل عطا فرما دے. اے میرے پیارے ربا، میرے پیارے ربا کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا رب کریم، اپنے کرم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. یا رب کریم، یا رب کریم، ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے. یا رب کریم اپنے کرم کے صدقے طفیل میں یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے، یا رب کریم اپنے کرم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو ولایت کے خط منتہا تک پہنچا دے، یا رب کریم یا رب کریم ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے تمام صحابہ کرام کے صدقے طفیل میں تمام تابعین تبا تابعین کے صدقے طفیل میں قیامت تک کے آنے والے اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میں یا رب کریم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو جد فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا دے، یا رب کریم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللهم لا تردنا خاسرین، اللهم لا تردنا خائبین، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجانا، یا غیاث المستغیثین غثنا، یا محب التوابین تب علینا، یا معین المؤمنین عنا، یا رب کریم یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب میرے فقیر ہو، یا رب کریم ہم سب فقیروں کے ہاتھ صرف اور صرف آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے، یا رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یا رب کریم ہم سب کے سب اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، یا رب کریم بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی داخلہ جنت میں بلا حساب کتاب مقدر فرما دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا رب کریم کل قیامت کے دن ہم سب کا آسان حساب لیجیے، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت فرماتی ہیں یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھیں اور کچھ سوال نہ فرمائیں، ارشاد فرمایا جاؤ جنت میں، کیونکہ من نوقش عذب، جس سے سوال و جواب ہوگا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا، یا رب کریم ہم سے تو یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو 70 گنا جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی، یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم ضعیفوں پر رحم کرم کا معاملہ فرما دیے، یا اللہ ہم ضعیفوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم یا رب کریم پوری امت پہ رحمتوں کی بارش فرما دیے، یا اللہ پوری امت پہ رحمتوں کی بارش فرما دیے، یا رب کریم ہمارے قلوب کو اپنے لیے منتخب فرما لیے، اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیے، اپنی محبت ہمارے قلوب میں یا رب کریم بھر دیے، ہمارے قلوب کو لبریز فرما دیے اپنی محبت سے، یا رب کریم غیر اللہ کی محبت ہمارے قلوب سے نکال دیجیے، یا رب کریم یا رب کریم غیر اللہ کی محبت کو ہمارے قلوب سے نکال دیجیے، یا رب کریم ہمارے اندر جو بھی بیمار ہوں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا رب کریم آپ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں، اس مجمع میں جس کی جو جو بھی جائز حاجات ہوں یا اللہ سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا رب کریم اپنے پیدا کیے ہوئے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، یا اللہ قبل اس کے کہ ہم ہاتھوں کو نیچے کریں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا رب کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، کہ آج ان کی جگہ ان کے محبت کرنے والے یا رب کریم مسجد پھر اسی طریقے سے آباد ہے، یا رب کریم ان کے روح کتنے خوش ہو رہی ہوگی عالم بردخ میں، یا رب کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، ہم نالوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، یا رب کریم ہمارے اندر اخلاص نہیں اخلاص پیدا فرما دے، یا رب کریم ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، یا رب کریم ریا اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، یا رب کریم ہم سب کو لوٹ کے آپ ہی کے پاس آنا، یا اللہ ہم سب کو ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرما دے، یا رب کریم ہم سب کو ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، یا رب کریم یا رب کریم، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک سنت پر من مٹنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.